العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: هكذا نبعث يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رات کا آخری حصہ، قبولیت کی گھڑیاں، جمعہ کی رات، ہم ایک عظیم نسبت سے یہاں جمع ہیں. قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، بلند آواز سے شوق و ذوق کے ساتھ درشی پڑھ لیں: اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل سب تکریم استاذ العلماء، گرامی قدر حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب مدظ العالی، مرکزی سیکرٹری جنرل سپاہ صحابہ ڈاکٹر خادم حسین دلو صاحب، برادر عزیز مولانا عبد الغفور جھنوی صاحب، معزز و محترم علماء کرام اور سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، 14 ستمبر 2000 سے آپ کے شہر شور کوٹ سٹی میں شروع ہونے والی یہ تاریخی نوعیت کی عظیم الشان خلیفہ اول بلا فصل کانفرنس 15 ستمبر کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے، اور آپ حضرات کے جذبات و ولولہ، آپ کی محبت و وابستگی کا یہ واضح ثبوت ہے کہ رات کے 2 بجے تک آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ کچھ میرے ساتھ بھی یہی حال ہے۔ گزشتہ شب 3 بجے کوٹ سلطان لیا سے آگے تقریر ختم ہوئی، وہاں سے چلے، تھوڑی دیر جھنگ پہنچ کر آرام کیا، پھر مغرب سے پہلے مری میں تقریر تھی، جو تقریر مغرب کے وقت ختم ہوئی۔ نماز مغرب مری میں ادا کرنے کے بعد وہاں سے چلے ہیں اور یہاں آپ کے پاس حاضری ہو رہی ہے۔ خود مجھے بھی اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ کس طرح اتنا لمبا سفر مسلسل جگراتا، اور سفر کی کیفیت، اور پھر آپ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ کی خاص عنایت اور اس کا فضل و کرم ہے۔ ورنہ جسمانی طور پر اور حقیقی طور پر بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اتنا سفر کرنے کے بعد اور مسلسل کئی راتوں کے جگراتے کے بعد، گزشتہ پورے ہفتہ میں شاید ہی کوئی رات ایسی ہوگی جیسے گزشتہ شب کو سلطان نے، اس سے پچھلی رات ڈیرہ اسماعیل خان نے، اس سے پچھلی رات، اس سے بھی زیادہ دور۔ اللہ تعالی ہم سب کی مسائی کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ قبل اس کے کہ میں عنوان کے مطابق گفتگو کروں، گزشتہ کئی پروگراموں سے میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان میں سپاہ صحابہ کے حوالہ سے یہ اتنی بڑی بیداری پیدا ہو چکی ہے کہ جہاں جس شہر میں جانا ہو رہا ہے، اسی طرح پوری پوری رات ہزاروں انسانوں کے سر ہی سر میں بیٹھے نظر آتے ہیں، اور جوش و جذبے کا عالم یہ ہے، لوگ 80-80, 90-90 کلومیٹر دور سے سفر کر کے پوری رات سپاہ صحابہ کے پروگرام میں صرف کر دیتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ رب کریم اہل سنت کی اس عظیم بیداری کو کسی عظیم مقصد کی تکمیل کا ذریعہ بنا دے۔ بھائی آدمی کو عالم دو، آنے دو، یہ جو اس نے بتایا نہیں آنا، چھوڑ دو اس کی طرف۔ میں اس سلسلے میں آج مئی میں گزشتہ صاحب کو سلطان میں یہ بات کہہ آیا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو نکلنے دو، جلدی سے نکلنے دو، ہم تاکہ سب کی توجہ ختم ہو۔ نکلنے دو، نکلنے دو۔ بہت ضروری بات میں نے آپ سے عرض کرنا ہے۔ قوموں کی تاریخ میں اتنی بڑی بیداری بہت کم، کبھی کبھی قوموں میں پائی جاتی ہے، اور جب قومیں اس طرح بیداری کی راہ پر چل پڑیں اتنی بڑی بیداری قوم کے اندر پیدا ہو جائے اور شعور و احساس بیدار ہو جائے, پھر کوئی کام نہ ہو, کسی مقصد کی تکمیل نہ ہو, اس سے بڑی پھر بدبختی کسی قوم کی نہیں ہوتی. چنانچہ ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ اس بیداری کو کسی نہ کسی عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے. میں حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب, شور کوٹ کے تاجران, وکلا, دانشور, علماء کرام, پروفیسر حضرات, طلباء کو اور آپ سب کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا ہے کہ وطن عزیز میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے 53 سال سے ہم نعرے لگاتے چلے آ رہے ہیں, الیکشن لڑتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہم نے یہی دیکھا اسلام کے نام پر لوگوں نے کرسی حاصل کی, اقتدار حاصل کیا اور اسلام ہی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. عملی طور پر اس ملک میں دور دور تک اسلام کا نام و نشان نہیں ہے. کیوں نہ ہم ایسا کریں, موجودہ انگریز کے ظالمانہ نظام سے ٹکراؤ کی بجائے موجودہ عدالتوں, کچہریوں, تھانوں اور حکمرانوں سے محاذ آرائی کی بجائے ہم خود اپنے طور پر خود احتسابی, اپنے طور پر باہمی تعاون کے ساتھ اپنے شہروں میں اسلام کے غلبے کے لیے کوئی قدم کیوں نہ اٹھا لے, اور اس کی شکل جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چند شہر پاکستان کے مختص کر لیے جائیں, جیسے چنگیز کے تاجران نے یقین دلایا ہے, آج مری کے تاجران نے بھی یقین دلایا ہے, کئی اور شہروں کے تاجران بھی یقین دلا رہے ہیں کہ پہلا فیصلہ یہ کیا جائے جب اذان کی آواز آئے گی پورے شہر کے بازار بند ہو جائیں گے, دکانیں بند ہو جائیں گی. ہمیں اس چیز کے لیے حکومت سے اجازت لینے کی, ڈی سی سے اجازت لینے کی, کسی سے مہاجرائی کی کوئی ضرورت نہیں. باہمی تعاون کے ساتھ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ دن کے وقت 2 اذانیں آتی ہیں, زہر اور عصر. فیصلہ یہ ہے جب اذان کا وقت آئے گا بازار بند ہوگا, جو آدمی دکان کھولے گا اسے اولاً جرمانہ کیا جائے گا, اگر وہ باہر رہے تو اس کا ایسا بائیکاٹ کیا جائے کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں کہ کسی نے بائیکاٹ کیا تھا, پھر دوبارہ وہ شخص اپنی دکان نہ کھول سکے. موسم ہم آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے شہر میں کیبل نیٹ ورک سسٹم کو, ہم نے اپنے شہر میں بے حیائی, فحاشی, اریانی کو ختم کرنا ہے, ہم اپنے شہر میں بے حیائی کے اس سلسلے کو نہیں چلنے دیں گے. محلے کے لوگ جمع ہو کر, دکاندار جمع ہو کر, معززین شہر جمع ہو کر گھر گھر جانا پڑے, آمادہ کرے ایک دوسرے کو, مسلمانوں اپنے ایمان بچاؤ, غیرت بچاؤ, حمیت بچاؤ, اپنی دینی غیرت اور حمیت کا تحفظ کرو, اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کرو, اپنے شہر کو غیرت اور حمیت اور حیا کا گہوارہ بناؤ. ہم فیصلہ کر لیتے ہیں ہم اپنے شہر میں ڈی سی آر نہیں چلنے دیں گے, کیبل نیٹ ورک کا سسٹم نہیں ہونے دیں گے, بیسلٹینا نہیں چلنے دیں گے. مجھے بتلائیں اگر کسی شہر کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں, کیا انہیں ڈی سی سے اجازت کی ضرورت ہے, حکومت کے اجازت لانے کی ضرورت ہے؟ ہم فیصلہ کر لیں ہم اپنے شہر میں
ملامت کا کاروبار نہیں چلنے دیں گے. جو ملامت کا کاروبار کرے وہ قوم کا دشمن ہے, وہ عوام کا دشمن ہے. ایسا دھوکے باز جو ملامت کے ذریعے قوم کو زہر بیچ رہا ہے اس کا بائی کاٹ ہونا چاہیے. ہر آدمی بتلائے کہ یہ ملامت کرتا ہے, یہ دھوکہ بے ایمانی کرتا ہے. اگر ہم اپنے شہر کو ملامت سے پاک کر لیں کیا اس کے لیے ہمیں حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں ہم عدالتوں میں جانے کی بجائے, کچہریوں میں مقدمے لڑنے کی بجائے, تھانوں میں جانے کی بجائے اپنے تمام مقدمات و معاملات, اپنے تمام نگاہات اور جھگڑوں کا فیصلہ مساجد کے علماء سے کروائیں گے. ایک شہر میں 10-10 علماء کرام, 20-20 علماء کرام وقت دیں گے کہ جناب آپ آئیں, مدعی اور مدعا لے آئے, ہم آپ کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں. اور میرا تجربہ ہے آپ کی دعاؤں سے روزانہ 20 سے لے کر 25 تک میں خود آپ نے دفتر میں بیٹھ کر ایسے مقدمات جو تھانوں میں حل نہیں ہوتے, جو کچہریوں میں حل نہیں ہوتے, دونوں فریق عدالت میں لکھاتے ہیں, مولانا آدم تارے کمانے مقدمے کا فیصلہ کریں گے. وہ فیصلے جو 16 سال نہیں ہوتے 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے, 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے, 20 منٹوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اور دونوں فریق راضی راضی جاتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو گیا. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں ہم نے اپنے مقدمات اور تنازعات کا فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق علماء کرام سے کرانا ہے, کیا اس کے لیے ہمیں حکومت کی کسی اجازت لانے کی ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت. میں کہتا ہوں اگر ہم پاکستان میں 10-12 شہر ماڈل بنا لیں, ماڈل اسلامی شہر جہاں اپنی مدد آپ کے تحت ملاوٹ کا خاتمہ ہو, بے حیائی کا خاتمہ ہو, علماء کرام سے ہم فیصلے لیں اور نماز کے اوقات میں دکانیں بند ہو جائیں, خدا کی قسم اگر 10-12 شہر سامنے آ گئے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے شہروں کے لوگ آپ کو پکار پکار کے کہیں گے ہمارے شہر میں آؤ یا ہم اسلام کا نشان بدل لاؤ. تصادم کا راستہ نہیں ہے, تصادم کا راستہ ہے, جھگڑے کا راستہ ہے. لوگ دل برداشت کر چکے ہیں, پریشان ہے لوگ, کیا ہو رہا ہے؟ دادا عدالت میں جاتا ہے پوتے کو انسان ملتا ہے, ملاوٹ عام ہو گئی, بے حیائی عام ہو گئی, فحاشی ہریانی عام ہو گئی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہزاروں این جی اوز غیر ملکی سرمایہ لے کر اور پاکستان کی حکومت سے سرمایہ لے کر ہماری گلیوں میں, ہمارے شہروں میں, ہمارے دیہاتوں میں لا دینیت کا پرچار کر رہی ہے, کفر کا پرچار کر رہی ہے, بے حیائی کا پرچار کر رہی ہے. مسلمانوں جب ہزاروں این جی اوز لا دینیت کے پرچار میں مصروف ہیں بجائے اس کے کہ ہماری نسلیں بے حیائی کی طرف آئیں, ہماری نسلیں بے ایمانی کی طرف جائیں, ہمارا ملک فحاشی ہو یعنی کا دوبارہ بنے, ہماری ذمہ داری ہے ہم میدان میں آئے اور اس ملک کو اسلام کا گوارا بنائے. یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ناممکن نہیں ہے. آپ کہیں گے ہمارا ساتھ بھی ایک شہر میں اگر 20 بازار ہیں, 2 بازار والے فیصلہ کر لیں, آپ دیکھیں گے 10 دن کے بعد باقی بازار کے لوگ بھی کہیں گے ہم بھی دکانیں بند کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایمانداری, ایک بازار کے لوگ فیصلہ کر لیں کہ اس بازار میں ملامت نہیں ہوگی. میں لکھ کر دیتا ہوں جتنی تجارت اور دس اس بازار میں آئیں گے کسی بازار میں نہیں جائیں گے. تجارت تو ہے نہیں اکرامی پر, کوشش تو کریں. میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں قوموں میں بیداری بہت دیر کے بعد آیا کرتی ہے, ہمیں اب عملی طور پہ کچھ کرنا چاہیے. مہاجرائی سے بچتے ہوئے, تصادم سے بچتے ہوئے, حکومت وقت سے, اختلاف سے بچتے ہوئے, پھر عمل طریقے سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں باز نہیں آنا چاہیے اور ہمیں قرض دینا چاہیے. اس کے بعد اب میں عنوان کے مطابق اپنی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے بات کا آغاز کرتا ہوں. آپ بگاڑ دیے یا چھوڑیں, کچھ کیجیے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ ہزاروں کا مجمع, رات کے 2 بجے ہیں, آیا تکلیف سنی, نعرے لگائے, دعا کر کے چلا جائے, مجھے بتلائیں فائدہ کیا ہے, کیا فائدہ ہے. عالم یہ ہے آپ کے اس فیصلہ آباد ڈویژن, سرگودا ڈویژن, 2 ڈویژنوں کا ایک شخص ڈائریکٹر بن کر, ایک این جی اوز کا ڈائریکٹر بن کر ان دونوں ڈویژنوں میں کام کرا رہا ہے. پیسہ پنجاب حکومت دے رہی ہے, پنجاب رورل ڈیولپمنٹ سروس کے نام سے یہ این جی اوز کام کر رہی ہے دونوں ڈویژنوں میں, اور این جی اوز کا ڈائریکٹر مرزا ناصر محمود قادیانی ہے. قادیانی ہے. عورتیں گھروں میں جا رہی ہیں, جا کے کہتی ہیں تم نے وی سی آر نہیں خریدا. جب ہمارے دیہات کے غریب لوگ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں لوگ ہم پیسہ دیتے ہیں, تم نے کیبل نیٹورک کا کنیکشن نہیں لیا, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم پیسے دیتے ہیں. 22% سود پر قرضہ دے رہی ہیں. عورتوں سے جا کے کہتی ہیں تم گھروں سے باہر کیوں نہیں نکلتی, تم ملازمت کیوں نہیں کرتی, تم عورتوں مردوں کے شانہ بشانہ کیوں نہیں چلتی. آگے سے وہ کہتی ہیں ہم پردہ دار ہیں. کہتی ہیں یہ پردہ کیا ہوتا ہے, تم تو بے وقوف ہو, پڑھنے والی بات کرتی ہو, گھروں سے باہر نکلو, کوئی پردہ مردہ بات نہیں ہے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں. جب پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ان سے پیسہ لینے کے لیے, ہمارے لوگ پیسہ لے کر بے حیائی اپنے گھروں میں لا رہے ہیں. آج بھی اس طرح پر جو رسائے اور جرائد شائع ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا ہے سن 2020 تک پنجاب میں خانے وال سے لے کر شیخوپورے تک, یہ جو ہمارا علاقہ ہے, اس علاقے کو 20 سال میں عیسائی ریاست بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس علاقے کو عیسائی ریاست بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ پیسے کے بل بوتے پر, ڈور ٹو ڈور, گھر گھر جا کے کہیں گے مولوی نے تمہیں کیا دیا, دین تمہیں کیا دیتا ہے, یہ پیسہ لو آگے بڑھو, یہ پیسہ لو کام کرو. اور یہ کام شروع ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا, میں نے خود اس این جی اوز کے دفتر میں فون کیا 8 دن پہلے, میں نے کہا بدماشی بند کرو, تم کیا کر رہے ہو, وہ تمہاری آمرہ, وہ بدماش عورت کیا کر رہی ہے. وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے ہم نے آمرہ کو نکال دیا ہے. میں نے کہا آمرہ کو تو تم نے نکال دیا, مرزا ناصر محمود کو نکال سکتے ہو؟ آنکھیں کھولیے, ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. اپنا ملک بچاؤ, اپنا ایمان بچاؤ, اپنا مذہب بچاؤ, اپنی نسل بچاؤ. ہم پر ذمہ داری ہے, ورنہ یاد رکھو اسی طرح پاکستان جیسا ایک اسلامی ملک ہے جس کا نام انڈونیشیا ہے, اس ملک کے ایک صوبے کا نام تیمور ہے, وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. یہی این جی اوز گئی, پیسہ دیا, عوام کو بڑھگرایا, لوگوں کا عقیدہ بدلا, نتیجہ کے طور پہ اس صوبے کے اندر عیسائیت کی اکثریت ہو گئی. آج وہ صوبہ اسلامی ملک سے جڑا ہو کر عیسائی ریاست بن چکا ہے. یہ لانت سے کام نہیں چلے گا, صرف نعرے سے لانت, نعرہ کا نعرہ لگانے سے بات نہیں بنے گی. میں آج کہہ رہا ہوں کچھ عملی طور پہ آگے بڑھیں. صبح سے یہ فکر لے کر آپ کون کریں, تاجر ہیں تو تاجروں کے حلقے میں, آپ وکیل ہیں وکیلوں کے حلقے میں, تو یہ سامنے بات آئی ہے, ہمیں کام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اور عزیز یہ کام ہوگا, اللہ کے فضل سے یہ کام ہوگا. ہم نے تو اللہ کے کرم سے سپاہی صحابہ نے تو وہ کام کر لیے جو ناممکن نظر آ رہے تھے, جو ممکن نظر نہیں آتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رشتہ شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی نہیں مانے گا، آپ کو کوئی کہنے نہیں دے گا. لیکن سپاہی صحابہ نے آج پوری دنیا میں شعور پہ جذرا یا نہیں جذرا، زبانوں پہ نعرہ آیا یا نہیں آیا، بچے بچے کو سپاہی صحابہ نے نعرہ دیا، پہاڑ دیا. کیا ہوا جو اس راستے میں جانے دینا پڑ گئی، کیا ہوا جو اس راستے میں جیلوں میں جانا پڑ گیا. لیکن یاد رکھو، باتوں میں بات آ رہی ہے، لوگ ہم سے پوچھتے تھے سپاہی صاحبہ نے اتنی جانے دی کیا لیا، اتنی قربانیاں دے رہی ہے کیا ملا. میں آپ کو بتلاتا ہوں کیا ملا. 25 سال سے پاکستان میں سرکاری پیسے پر، سرکاری خزانے سے نصاب تعلیم دینیات چھائے ہوتی تھی. پاکستان کے ایک اسکول میں دینیات کا نصاب پڑھایا جاتا تھا سرکاری پیسے پر. جو دینیات چھائے ہوتی تھی، جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، وہ کیا تھی کہ دین کے دو کلمے ہیں، اسلام کے دو دینیات، ایک دین یاد کا کلمہ اور دوسری دین یاد کا کلمہ. ایک دین یاد کی بنیاد 6 چیزیں جس میں عدل اور امانت ہے، بات نہیں ہے. دوسری دین یاد کی بنیاد کبھی مسلمان یہ مذہب ہوا یا خالہ جی کا والا ہوا، تو ہندوؤں کی طرح جو وید کو مانے وہ بھی ہندو، جو نہ مانے وہ بھی ہندو. جو وید کو مانے وہ بھی، توجہ میری طرف کریں، جو وید کو مانے وہ بھی، اور جو نہ مانے وہ بھی ہندو. جو کلمے کے 2 جو پڑھے وہ بھی مسلمان، جو 5 پڑھے وہ بھی مسلمان. اور کبھی غور تو تم نے کیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہے محمد رسول اللہ. مجھے یہ بتاؤ کہ جو کلمہ یہ 2 جزوں پر مشتمل ہے، اگر تیرے ایمان کے داخلے کا یہ ٹکٹ ہے، یہ سند ہے، تو سند میں ایک ہنسے کی تبدیلی ہو جائے تو وہ سند جعلی ہو جاتی ہے. یہاں 3 جز ساتھ ملا کر بھی کلمے کو تو اصلی کہتے کہے گا. 3 جز ساتھ ملائے پھر بھی مسلمان. یہ تو فیصلہ کرو نا کہ علی کی ولایت کا اعلان کیا اس کلمے میں تھا جو پیغمبر نے سران کی چوٹی پہ پڑھا بلند آواز سے؟ بتاؤ کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان جو شیعہ کلمے میں کرتا ہے، کیا سران کی چوٹی پہ جب پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پیش کیا اس میں یہ 34 حصہ تھا؟ ہاں اچھا، خود حضرت علی نے جو کلمہ پڑھا تھا اس میں یہ 3 حصہ تھا؟ اگر کہو کہ علی کا تو اپنا نام تھا، انہوں نے کیا نام لینا ہے، تو حضور علیہ السلام کا اپنا نام نہیں تھا؟ حضور نے اپنا کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا، تو حضور کا نام نہیں تھا؟ شیعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے کلمہ. تم نے امامت کو ثابت کرنے کے لیے اس کلمے کو بدل ڈالا. کیا کہا؟ علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، غلیفۃ بلا فصل. تم نے 3 جز اپنے پاس سے ملائے ہیں، 3 جز کلمے کو ولایت علی کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن یہ قرآن پاک موجود ہے، ایک آیت سے اپنا کلمہ ثابت کر کے دکھاؤ، اور 30,000 اور 10,00,000 حدیثیں موجود ہے، ایک حدیث سے اپنا کلمہ ثابت کر کے دکھاؤ. آؤ، اس ہزاروں کے اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں، شیعہ علی کی کتاب شیر خدا کی نازل بلاغہ سے اپنا کلمہ ثابت کر کے دکھاؤ، حضرت حسین کے مکتوبات سے اپنا کلمہ ثابت کر کے دکھاؤ، حسن کی کتاب سے اپنا کلمہ ثابت کر کے دکھاؤ. حسن سے آگے چلو، امام باقر نے یہ کلمہ پڑھا ہو تب بھی تم سچے، امام جعفر نے کلمہ پڑھا ہو تب بھی تم سچے، موسیٰ کاظم نے پڑھا ہو تب بھی تم سچے، رضا کاظم نے پڑھا ہو تب بھی تم سچے، تقی علی نے پڑھا ہو تب بھی تم سچے، نقی علی نے پڑھا ہو تب بھی تم سچے، حسن عسکری نے پڑھا ہو تب بھی تم سچے. اور پیارا امام، دل کی بنیاد پر تیرا مذہب کیا ہے؟ اپنی بنیاد کو پیارا امام کسی کتاب سے، کسی مکتوبات سے، کسی قول سے، کسی حدیث سے، کسی حساب سے ثابت کر. میرے ثابت کرے گا تو تجھے 420 کرا دے کر، جعلی کلمہ تیرا کرا دے کر، تیرا چرام حکومت نہیں کرے گی تو سپاہی صحابہ کرے. میرے بھائیوں، توجہ فرمائیں،
شیعہ ہیں, امامت کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو تبدیل کیا. کسے تبدیل کیا بتاؤ؟ کلمہ طیبہ کو تبدیل کرنے سے امامت کا عقیدہ ثابت ہو گیا؟ اس کے بعد اسی امامت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ کرا کہ اگر قرآن سچا ہوتا تو ہمارے 12 اماموں کا نام ہوتا, اصلی قرآن کی ایسے 17,000 ہیں, یہ عقیدہ کرا. اور جب یہ دونوں عقیدے گھڑ کر بھی امامت ثابت نہ ہو سکی تو پھر علماء اہل سنت نے کہا 144,000 صحابہ میں کسی ایک صحابی سے تمہارا کلمہ یا تمہارا امامت کا عقیدہ ثابت ہو تو بتاؤ. تو یہ عقیدہ گھڑا کہ سارے صحابہ کافر تھے, ارتد الناس بعد النبی اللہ صلاح, وہ تو سارے کافر ہو گئے تھے, اگر وہ مسلمان ہوتے ہمارا عقیدہ ثابت ہو جاتا, امامت ثابت ہو جاتی. تو ایک عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں, کتنی کلبادیاں کھائی ہیں, کتنے جھوٹ کرے گئے ہیں, کتنی من غلط باتوں کی بنیاد رکھی گئی ہے, کتنی بے بنیاد باتوں کو اچھالا گیا ہے. لیکن شیعہ الٹا بھی نہ کر جائے اپنا عقیدہ امامت ثابت نہیں کر سکتا. اور مسلمانوں نے 42 قرآن کی آیتوں سے کہا کہ پیغمبر کے بعد نبی کا جانشین صدیق اکبر. سبحان اللہ, نبی کا جانشین مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد خلافت ہے. پیغمبر کے بعد کیا ہے بولو تو صحیح؟ پیغمبر کے بعد ایسا بھی کوئی خلیفہ آپ نے سنا اور دیکھا, ایسا بھی حکمران دیکھا جو حلف اٹھانے کے بعد, جو اقتدار سنبھالنے کے بعد بازار سے گزر رہا ہو اور ایک لڑکی آ کر دروازے میں کہے ابو بکر اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں, اب مسلمانوں کے حکمران بن گئے ہیں, اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ تو خلیفہ ٹھہر گیا. خلیفہ نے کہا بیٹی تو یقین بچی ہے, تیرا باپ جنگ میں شہید ہو چکا ہے, ابو بکر بے شک جانشین نبی کا بن گیا, حکمران بن گیا, لیکن ابو بکر اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دھوتا رہے اور تمہارے گھر کا پانی بھرتا رہے. یہ ہے خلیفہ, یہ ہے جانشین رسول. آؤ, تم کہتے ہو نبی کے بعد امامت ہے اور قرآن کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, کہ ایسے خلیفہ ہوں گے جو فتوحات قائم کریں گے, جو اقتدار کو بڑھائیں گے, جو اسلام کی شوکت کو دنیا میں پھیلائیں گے. اور آؤ میرے پاس, میں تمہیں خلفاء کی کارگزاری ایک لمحے میں بتانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام کا جغرافیہ 900,000 مربع میل تھا. کتنا جغرافیہ تھا؟ بلند آباد کتنا تھا؟ کتنے لاکھ؟ 900,000. یہ آپ کا پاکستان 3,50,000 مربع میل پر قائم ہے. کتنے مربع میل پر؟ 3,50,000 مربع میل پر ہے پاکستان کا جغرافیہ. اور حضور علیہ السلام کا دور حکومت 900,000 مربع میل تھا جب آپ کی دنیا سے رخصتی ہوئی, دنیا سے آپ رخصت ہوئے. صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2,00,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. تو گویا کہ ابو بکر صدیق اس آیت کا مصداق بنے, والا یمکننا لہم, کہ وہ خلیفہ بناؤں گا جو فتوحات قائم کریں گے, اسلام کے اقتدار کو آگے بڑھائیں گے. یعنی 900,000 مربع میل سے 11,00,000 مربع میل تک ابو بکر صدیق اسلام کی حکومت کو قائم کر رہے ہیں.
سیدنا صدیق اکبر, امامت صدیق اکبر, خلافت صدیق اکبر.
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر جانشین رسول بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11,00,000 مربع میل کے مقابلے میں 10 سال 6 مہینے 10 دن میں, صدیق اکبر نے تو 2 سال 3 مہینے خلافت کا زمانہ پایا, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 11,00,000 کے مقابلے میں 11,00,000 فتح کیا. گویا کہ 22,50,000 مربع میل پر 10.5 سال تک عمر فاروق خلیفہ رہے. تو گویا کہ 11,00,000 فتح کیا. کتنا فتح کیا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والا یمکننا لہم, کہ جن کو میں خلیفہ بناؤں گا وہ فتوحات قائم کریں گے. تو یہ فتوحات والی نشانی فاروق اعظم میں پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ تو قرآن پاک کی جو نشانیاں ہیں خلفاء کے بارے میں وہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہے ہیں. اور مجھے آپ بتائیں, اگر حضور علیہ السلام کے بعد 12 اماموں کو جانشین بنایا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت حسن عسکری تک ایک خلیفہ بھی ایسا نہیں جس کے دور میں 10,000 مربع میل بھی فتح ہوا ہو. حضرت علی سمیت, یہ بھی یاد رکھیں, حضرت علی سمیت اس لیے حضرت صادق اللہ رحمۃ اللہ لکھا کہ خلافت جو نشانی ہے وہ کمال تمام تین خلفاء کے دور میں پوری ہوئی. حضرت علی کا دور تمیمے کے طور پر اس میں شامل ہے, ضمنی طور پر اس میں شامل ہے, کیونکہ پچھلی فتوحات پر حضرت علی نے حکومت قائم کی ہے اور اس قدار کو کان میں دائم رکھا ہے خلافت علام منہاج النبوت کے طور پر. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو انہوں نے 12 سال تک 44.5 لاکھ مربعین پر اسلامی حکومت قائم کی, 12 سال. اور حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے 22.5 مربعین پر 5.5 سال تک اسلامی حکومت قائم کی. اور جب حضرت حسن جانشین بنے حضرت علی کے 3 مہینے اور بعض علاقوں میں 6 مہینے تک 22 لاکھ مربعین پر اسلامی حکومت قائم کی. اور اس کے بعد حضرت یہ پوری دنیا کا جو خشکی کا حصہ ہے یہ کتنا ہے, 1.2 لاکھ مربع. پوری دنیا کے اندر چوتھائی حصہ خشکی کا ہے, 3 حصے پانی کے ہیں. بتاؤ آج کے جغرافیے میں ایسی بات ہے نہیں, 3 حصے پانی اور خشکی. ایک حصہ جو خشکی کا ہے پوری دنیا کا اس کا جغرافیہ کتنا ہے, 1.2 کروڑ مربع. آؤ کوئی ایسا خلیفہ بناؤ, کوئی ایسا حکمران بتاؤ. میرے بھائیو اس پر غور کرو, قرآن کہتا ہے ستدعون الى قوم اولی باس شدید. یہ قرآن ہے, یہ کیا ہے اور میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. قرآن کہتا ہے ستدعون, ان قریب تمہیں بلایا جائے گا, الى قوم اولی باس شدید, ایسے ملکوں کی طرف, ایسی قوم کی طرف کہ جو دنیا کی سب سے بڑی جبروتی قوت ہوگی. اے مسلمانوں, ان قریب تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. تمام مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کیسر و کسرا کی قوت ہے. قرآن نے صحابہ سے کہا, اے صحابیوں ستدعونا الى قوم اولی باس شدید, اتنی بڑی بڑی جو سپر پاور کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے گا. یہ سپر پاور کے مقابلے میں تابوتی طاقت بن کر, سمستا سپر پاور کے مقابلے میں بہت بڑی قوت بن کر, کھڑا ہونے والا فاروق اعظم ہے کہ جس نے کیسر و کسرا کی جنگ لڑی ہے. اور قرآن نے جس کو کہا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اے میرے محمد, تیرا آنے کا مقصد ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو. اور جب عمر فاروق نے کیسر و کسرا کا فتح کیا, علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد عمر کے دور میں پورا ہو گیا, کہ نبی کے آنے کا مقصد کیسر کو فتح کرنا تھا, کسرا کو فتح کرنا تھا. یہ کام اللہ نے عمر فاروق سے لے کر قرآن پاک کی اس پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کے نسبات کو پورا کر دیا کہ خلافت علام حاکم نبوت قائم ہوگی, کہ نبی کے طریقے پہ آئے گی. یعنی جو کام نبی نے کرنا تھا, جو فتوحات پیغمبر نے کرنی تھی, جو شوکت اسلام کی نبی کے دل میں تھی, اس کو عمر نے پورا کر دیا. اب آؤ, اگر ابو بکر صدیق خلیفہ نہ ہوں گے تو بتاؤ مرتدین کا مقابلہ کرنے والا کون ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم. اے میرے پیغمبر, تیرے جانے کے فوراً بعد مرتدوں کی ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی, اور انہیں صحابہ میں ایک جماعت اس کا مقابلہ کر کے اسے دوبارہ اسلام میں لائے گی. اگر ابو بکر خلیفہ نہیں ہے, بتاؤ مرتدوں کا مقابلہ کس نے کیا, اور ان کے لیے ختم نبوت کا مقابلہ کس نے کیا, ملکی نے زکات کا مقابلہ کس نے کیا, ملکی نے حدیث کا مقابلہ کس نے کیا. جو بات قرآن نے بتائی ہے اس کا مصداق یا صدیق پر ہے. اگر عمر خلیفہ ہو, کیسر کس نے فتح کیا, ایران کس نے فتح کیا, قرطبہ کس نے فتح کیا, مراکش کس نے فتح کیا, 11 لاکھ مربع میل کس نے فتح کیا, اور پوری دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کے قدموں میں کس نے رکھا. کے بعد خلافت، نبی کے بعد، نبی کے بعد خلافت. اور یہ سورج اتنا روشن ہے کہ اس کی روشنی کو بڑی بڑی طاقتیں کفر کی بھی مانگ نہیں کر سکتی. کر سکی ہے بولو، خلافت کا سورج چمک رہا ہے یا نہیں؟ اگر نبی کے بعد ابو بکر نہ ہو تو مرتدوں کو اسلام پر واپس کون لایا؟ اگر نبی کے بعد علی ہو تو مرتدوں کو واپس کون لایا؟ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر نبی کے بعد ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر نہیں تو قیصر اور کسریٰ کو فتح کس نے کیا؟ کہاں گئی امامت؟ کہاں گئی خلافت اگر عمر نہ ہو؟ آج اس خلافت کے نظام کو بھی دیکھو جو ابو بکر عمر نے قائم کیا. اس نظام پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ فاروق اعظم کے بڑے واقعات، ایک آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا اور کانپور کے دانشوروں، یہ خطبہ عمر کا سنو جو کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے نقل کیا، فاروق اعظم نے تمام وزراء اور گورنروں کو بلا کر خطبہ دیا مکہ مکرمہ، اور کیا کہا تھا حج کے موقع پر کہ اے وزیرو، اے گورنرو، اگر عمر آئندہ سال زندہ رہا تو عمر اپنی مملکت کے 19 صوبوں کا پیدل دورہ کرے گا. اپنی مملکت کے 19 صوبوں کا پیدل دورہ کرے گا، اور عمر ہر صوبے میں جا کر کیا کرے گا؟ ہر صوبے میں جا کر بیوہ عورتوں کی جھونپڑیوں پر دستک دے گا، اور یتیم بچوں کی فرشتے بنائے گا، اور بیوہ عورتوں سے پوچھے گا، بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں اپنے کندھے پر تمہارا بوجھ اٹھانے آیا، یتیم بچوں کی کفالت کرنے آیا. عمر نے کہا وہ میرا دورہ کتنا اچھا ہوگا کہ میں الجزیرہ بھی جاؤں گا، میں مصر بھی جاؤں گا، میں شام بھی جاؤں گا، اور ایک ایک بستی میں جا کر کہوں گا، لاؤ غریبوں اور یتیموں اور بیوہ عورتوں، عمر تمہارا وارث ہے، تمہارے دروازے پر تمہاری ضروریات کرنے آیا. یہ ہے خلافت، یہ ہے اسلامی سلطنت کی روح. اور آج کیا ہے؟ بے نظیر امریکہ کا دورہ کرتی ہے، 60 کروڑ روپیہ امریکہ کے ایک دورے پہ خرچ ہوا، 60 کروڑ، اور 60 کروڑ میں 28 کروڑ اس کے علاوہ ہے، جو 28 کروڑ پاکستان کے 80 سے زیادہ فنکار اور اداکارہ عورتوں کو لے کر وہاں دانس اور کنجر خانے کے لیے لے گئی، اس پر 28 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. 28 کروڑ کنجر خانے پہ لگا، 60 کروڑ دورے پہ لگا. یہ ہے اقتدار، اور ایک وہ ہے اقتدار، ایک وہ خلافت کا اقتدار. یہاں عمر فاروق کہتے ہیں میں اپنی مملکت کے کا پیدل دورہ کروں گا پیدل، اور بیوہ عورتوں کے دروازے پہ خود جاؤں گا. اور یہاں 60 کروڑ امریکہ کے دورے پر خرچ کرنے والی وزیر اعظم کو کوئی ملال نہ ہوا. 60 کروڑ وہاں تو خرچ ہو گیا، لیکن اسلام آباد کے باہر اگر کلرک ہڑتال کرنے گئے اور کلرک جلوس نکالنے گئے تو کلرکوں کو لاٹھیاں ماری گئیں، اور وہاں کلرک اپنے بھوکے بچوں کو لے کر وہاں گئے، ان بچوں کو لاٹھیاں ماری گئیں. یعنی جو کلرک 1800 روپیہ یا 1600 روپیہ یا 2500 روپیہ تنخواہ مہینے کی لیتا ہے، اس کلرک کو لاٹھیاں مارتے ہو اور خود 60 کروڑ روپے سے صرف امریکہ کا 15 دن کا دورہ کر کے آتے ہو، تمہیں شرم کرنی چاہیے. یہ تم عوام کی حکومت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ غریبوں کی حکومت ہے، یہ جناب اگلے انسان کی حکومت ہے. اس سے بڑا ظلم کا نظام دنیا میں تو نہیں ہو سکتا کہ جناب تم 60 کروڑ اور 28 کروڑ کنجروں پر خرچ کرو، بدماشیوں پر خرچ کرو، ایسے پہ خرچ کرو، اور نئی کلکوں پر خرچ کرو، 100 کروڑ کی محفلوں پہ خرچ کرو. اور ایک طرف وقت کا خلیفہ کہتا ہے کہ میں اپنی مملکت کی جھونپڑیوں کا پیدل دورہ کر کے ایک ایک غریب کی حاجت کو اس کے دروازے پر جا کر پورا کروں. یہ ہے نظام، یہ ہے نظام. اس نظام کو سپاہی صحابہ متعارف کرانا چاہتا، اس نظام کو ہم لانا چاہتے. علماء اسی نظام کی جدوجہد کر رہے ہیں. فاروق اعظم کے اس دورے کو بھی دیکھو، اس سلطنت کے قانون کو بھی دیکھو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، مسلمانوں، فاروق اعظم کا رنگ سیاہ پڑ گیا. لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا مدینے میں قحط ہے, جب سے قحط ہے اس وقت سے میں نے زیتون کا تیل استعمال نہیں کیا اور میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. یہاں بے نظیر مجھے بتایا کہ جناب مسلمان یہ تاجر جو 48 ملک میں تاجر کر رہے ہیں, تاجروں کی ہڑتال, کلرکوں کی ہڑتال, ملازموں کی ہڑتال, یہ کس کھاتے میں ہے؟ کارخانے پر, کاروبار پر, مشینریوں پر, تیرے وزیروں کے اللہ تللے, وزیروں کے پیسے, وزیروں کی دولت اور اس وقت افسروں کے عیاشیاں, غیر ملکی طوروں پر کروڑوں روپیہ اس غریب قوم کا خرچ کرتی ہوں اور ٹیکس کہاں سے لیتی ہو؟ جناب ایک بلب ہے اور ایک ٹیوب بلب نکل رہی ہے اور بجلی کا بل 900 روپیہ, ٹیلی فون اگر تم نے پہلے بل 100 روپیہ تھا اب بل 500 روپیہ, یہ 400 روپیہ تم نے بڑھایا ہے. امریکہ کے دورے کے لیے بڑھایا ہے, ان فنکاروں کے لیے بڑھایا ہے, ان بدماشیوں کے لیے بڑھایا ہے. تم کس حکومت کی بات کرتے ہو؟ کوئی عوامی حکومت ہے؟ کوئی اصلاح عوامی حکومت نہیں ہے. تم ظالم ہو, تمہارے سکارا ظالم ہے, تمہارے وزیر ظالم ہے. سپاہی صحابہ کلرکوں کے مطابقات کی کل بھی حمایت کرتی تھی, آج بھی حمایت کرتی ہے. غریبوں, ریڑھی والوں, چھابڑی والوں, دکانداروں, تاجروں, اس ظلم کے خلاف, اس مہنگائی کے خلاف, اس برکریت کے خلاف, ان عیاشیوں کے خلاف آؤ اور اللہ کا ساتھ ہو اور ان بدماشیوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاؤ.
ہونا چاہیے نہیں چاہیے بولو. ووٹ پیپل پارٹی کو دو گے, لانا اسلام چاہو اور روتے کیوں ہو؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جناب دل بہت آیا ہے, بہت دل آیا, بہت دل آیا. کتنا؟ 1800 روپیہ. ووٹ کس کو دیا تھا؟ پیپل پارٹی کو. میں نے کہا مبارک ہو, ہمیں کیا کرتے؟ اور کبھی غور کیا آج تک تم نے؟ معین قریشی کے دور میں 300 آدمیوں کا نام فرشتوں میں چھپا تھا, 280 نام کون سے؟ کسی نے 4 کروڑ قرضہ معاف کرایا, کسی نے 60 کروڑ, کسی نے 40 کروڑ, کسی نے 15 کروڑ. اس 280 کی لسٹ میں کسی عالم کا نام بھی دیکھا؟ بولو تو صحیح. ووٹ تو مولوی کو نہیں دینا, مجھے بتاؤ تیرے ملک کے وسائل کو لوٹا انگریز کی اولاد نے, تیرے ملک کے وسائل کو لوٹا آپ چھوڑ کے پڑے ہوئے نے, تیرے ملک کے وسائل کو لوٹا ان بدماشوں نے جن کے زمینوں کو سرمایہ کی جھنکار میں خرید لیا, تیرے ملک کے وسائل کو لوٹا انگریزی خان لوگوں نے, تیرے ملک کے وسائل کو لوٹا 500 مربے کے مالکوں نے. لیکن جب الیکشن آتا ہے وہ اسی کو دیتا ہے, چندہ اسی کے سامنے کرتا ہے, سر اسی کے سامنے جھکاتا ہے. اور جب وہ تجھے مہنگائی کی چکی میں پیستے, رشوت کی چکی میں پیستے, پھر سیکھتا ہے, پھر چلاتا ہے, پھر سڑکوں پہ آتا ہے. 50 سال ہو گئے تجھے روتے ہوئے, 50 سال ہو گئے تجھے سیکھتے ہوئے, 50 سال ہو گئے تجھے آنسو بہاتے ہوئے. کبھی تم نے غور کیا کہ ملک توڑا انگریز کی اولاد نے, کسی مولوی نے توڑا اور کرزہ لیا انگریز کی اولاد نے, کسی مولوی نے لیا. اور ہر دفعہ مار بھی کھاتا ہے, چکر بھی کھاتا ہے, کوڑے بھی کھاتا ہے, پھر روچا بھی ہے. کبھی غور کر, کبھی سوچ, اس تمیز کو بیدار کر جو گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو. کون جیو زندہ؟ کون جیو زندہ؟ جیو جیو میرے بھائیوں, آؤ ان ساری باتوں کو چھوڑو. ایک واقعہ کتاب الخراج کا سناتا ہوں, اس پہ غور کرو. رات کا 1 بجا ہے, توجہ کیجیے, رات کا 1 بجا ہے. فاروق اعظم کا دروازہ عبد الرحمن بن عوف نے کھٹکھٹایا. فاروق اعظم نے کہا کون ہے؟ فرمایا عبد الرحمن آپ کا وزیر اور آپ کا مشیر ہوں. عمر فاروق نیچے اتر آئے, کیا حکم ہے؟ فرمایا امیر المومنین آپ یہاں سوئے ہوئے ہیں, مدینہ سے 1 منزل پیچھے جو راستہ شام سے آتا ہے وہاں صحابہ کرام کا ایک لشکر آیا ہے, فوج آئی ہے جو ملک یمامہ میں جا رہی ہے, اور وہ فوجیوں کی 1200 سے زیادہ تعداد, اور اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہے. امیر المومنین میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں,
فاروق اعظم نے فرمایا چلو خیر ہم چلتے ہیں. فاروق اعظم اپنے وزیر عبد الرحمان بن عوف کو لے کر اس لشکر میں پہنچے. رات کے 3 بجے ہوں گے. جب وہاں لشکر میں پہنچے تو وہاں لشکر کا ایک دستہ پہرا دے رہا تھا. عمر فاروق نے اس دستے کے لوگوں کو کہا کہ دستے کے لوگوں تم سو جاؤ, ہم مدینہ سے نئے پہرے دار ہیں. ہم مدینہ سے نئے پہرے دار آئے. وہ سو گئے کہ یہ پہرے دار 2-3 آدمی پہرے دار ہیں. صبح ہوئی, نماز پڑھی, فاروق اعظم لوگوں کے درمیان میں بیٹھے. عام لوگوں کو پتا نہ چلا کہ یہ خلیفہ وقت ہے. کچھ دیر کے بعد جب کھانا تقسیم ہوا, آپ آدمی جدا ہو گئے. ان بدماشوں سے لگاؤ حکومت میں نہیں, اور جب لگاؤ سپاہی سے فائدہ میں نہیں, تو پھر کہیں گے جو فصل کا ویت پیدا ہو گئی تشدد پیدا ہو. اور جب کوئی حکومت قاتلوں کو گرفتار نہیں کرتی, جب کوئی حکومت بے گناہ شہیدوں کا اضالہ نہیں کرتی, جب کوئی حکومت بے گناہ انسانوں کے قتلعام کو نہیں روکتی اور قاتل جن بناتے پھرتے ہیں, تو اس کے بعد تشدد جنم لے گا. تشدد جنم لیتا ہے. سپاہی سرادہ نے قانون کا دروازہ کھٹکا ہے, میں خود ملتان میں پہنچا اور میں نے ہائی کورٹ میں خود رکھتی ہے. اور دیش کی حالت دیکھیں تو 3 ہائی کورٹ کے ججوں نے اس کیس کی سماعت سے انکار کیا, اور چوتھے جج نے داخل میں فیصلہ کیا یہ دیش ہے. ایک آدمی کو تم 12 دن تک لٹکا کر تشدد کرو اور وہ بے گناہ حافظ قرآن ہو, اور اس پر جسم پشت جسم پر زخموں کے نشانات ہوں, اور اس کا کیس سننے کے لیے کئی جج بھی تیار نہ ہو, اس کے لیے بے حسی اور ظلم کیا ہو. میرے بھائیوں, سپاہی صحابہ نے یہ تاریخی دستاویز کیا تھی, یہ ہے تاریخی دستاویز جو 750 صفحات پر مشتمل ہے. جس دستاویز میں شیعہ کی 232 کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ اور 3 زبانوں میں انگریزی اردو میں اس کی سرخیاں لگائی ہیں, اور 400 علماء کا فتویٰ شیعہ کے خلاف اس میں موجود ہے. اس کتاب کو ہم نے ملی یکجہتی کونسل میں پیش کیا, اور موجودہ اجلاس کا بائیکاٹ ہم نے اس لیے کیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ تاریخی دستاویز میں شامل تمام کتابوں کو ضبط کرنے کے لیے ابھی تک ملی کونسل نے کوئی اقدام نہیں کیا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 8 شہداء پر ملی کونسل نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا, اور جب تک ان باتوں کا اضالہ نہیں ہوگا سپاہی صحابہ اس وقت تک ملی کونسل کا بھائی کام جاری رکھے. اور یہ لٹریچر, یہ کتابیں جب تک موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شیعہ کے کفر کے اعلان سے روک نہیں سکتی. جب تک یہ لٹریچر موجود ہے شیعہ کے کفر کا اعلان ہوگا, ہر چوک میں ہوگا, ہر بازار میں ہوگا, ہر گلی میں ہوگا. ہمیں تختار پر چلا دیا جائے تب بھی ہوگا, ہمیں گرفتار کر لیا جائے تب بھی ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے موقف کے بعد نہیں رکھا. آپ ہمارا ساتھ ہو گئے. سپاہی صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ آیا ہے؟ جن کو آیا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ, خیر خیر, نعرہ نہیں لگا, ہاتھ کھڑا کرو, ہاتھ ہاتھ کھڑا, صرف نعرے میں بات نہ شروع کریں. سپاہی صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ سپاہی صحابہ کو یونٹ بناؤ گے اپنے اپنے علاقے میں؟ سپاہی صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ سپاہی صحابہ میں شامل ہو کر مولانا اپنا آواز کے پیغام کو عام کرو گے؟ واقعی
حضرت صاحب دعا کریں گے, دعا کے بغیر کوئی اجازت نہیں. فخر سخاوت جتنا